گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل کیا, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ایک پہلی کال چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال اسلام بھائی, مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی 3 فرض کی جگہ اگر 4 فرض بھول سے پڑھے جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
جی حضور, 3 کے بجائے 4 فرض پڑھ لیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اگر کسی نے مغرب کے 3 رکعت فرض کی جگہ 4 پڑھ لیے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ 3 رکعت میں جو قعدہ اخیرہ ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, اور دوسری صورت یہ کہ وہ قعدہ اخیرہ نہیں کیا. تو اگر کسی نے قعدہ اخیرہ کیا تھا اور پھر وہ 3 رکعت پوری کرنے کے بعد 4th رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر 4th رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اس سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو واپسی التحیات میں بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, تو ان کی 3 رکعت مغرب درست ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر انہیں یاد نہیں آیا اور وہ سجدے میں چلے گئے تو اب ان کے اوپر 1 رکعت یہ جو انہوں نے پڑھی ہے 4th, تو 4th کے بعد 1 رکعت وہ اور ملائیں گے,
5 کر لیں گے.
5 کریں گے. تو چونکہ قعدہ اخیرہ انہوں نے کر لیا ہے تو وہ 3 رکعتیں فرض ہو جائیں گی, اور جو انہوں نے 4th رکعت پڑھی ہے وہ گویا نفل کی پہلی رکعت ہے, 1 رکعت اور ادا کریں گے تو یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی, آخر میں سجدہ سہو کریں تو اس طرح ان کے 3 رکعت فرض مغرب کے ادا ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل کہلائیں گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر انہوں نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا, یہ دوسری صورت کہ اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اب یہ کھڑے ہو گئے, 4th رکعت کا سجدہ اگر نہیں کیا تو واپسی آ جائیں, تحیات میں بیٹھیں, تحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کریں, اور اگر انہوں نے 4th رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور یہ وہ صورت ہے جس میں قعدہ اخیرہ انہوں نے نہیں کیا تھا, تو اگر 4th رکعت ادا کر لی ہے تو اب 1 اور رکعت نہیں ملانی, یہ 4 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی اور جو مغرب کے 3 فرض ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ ادا نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے.
وہ نئے سرے سے مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہوں گے.
ٹھیک ہے جی. مفتی انس صاحب سے ہم پہلا سوال کریں گے, کال چلائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں لیکن بچے اس حکم کو فوری طور پہ نہیں مانتے, لیکن بعد میں والدین کے حکم کو وہ مان لیتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟
جی حضور.
اصل میں اس میں تو دیکھنا پڑے گا کہ موقع کیا ہے. اگر والدین بر وقت اپنا حکم دے رہے ہیں اور اپنا اس حکم کی تعمیل چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تاخیر کرے گی تو یہ تو نافرمانی ہو گئی. البتہ اگر وہ ایسا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ایسا کر لے اور اس نے بر وقت نہیں کیا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کر لیا, جس کے اوپر والدین راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ نافرمانی تو ختم ہو گئی جو وہ چل رہی تھی، لیکن جو اس نے فرسٹ ٹائم نہیں کیا اس کا گناہ بہرحال وہ برقرار ہے، جس سے توبہ لازم ہے۔
جی ایک میسج حضور آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو جو بکس دی جاتی ہیں، کتابیں دی جاتی ہیں، غالباً پنجاب میں اور سندھ میں بھی اور ہو سکتا ہے ملک بھر میں ایسا ہوتا ہو، کیا وہ واپس لوٹانی ہوتی ہیں یا وہ مالک ہو جاتا ہے بچہ؟
عام طور پر تو یہ ایک قسم کے مکمل طور پر دے دی جاتی ہیں، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، واپسی کا تقاضا نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے،
تو جب یہ بچوں کو دے دی تو وہ ان کو سے واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی عام طور پر تقاضا ہوتا ہے، تو وہ بچوں کی ملکیت ہو گئی، وہ بچے جو ہے نا اس کے مالک ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، بچوں کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرگوش ریبٹ کھانا جائز ہے، حلال ہے؟
خرگوش یہ حلال جانوروں میں سے ہے، تو اگر اس کو ذبح شرعی کیا گیا ہو تو بلا شبہ اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اگرچہ عام طور پہ ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے ایریاز کے جہاں پر یہ خرگوش آزاد پھر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی لوگ پالتے ہیں، تو اس کو اگر وہ ذبح کر کے کھانا چاہیں تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔
ٹھیک ہے،
بلکہ احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی اس کا گوشت کھانا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا گوشت کھانا ثابت ہے۔
سبحان اللہ، اس کا ثابت ہے، کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ جی ایک کال چلائیے گا۔
حضور ایک مسئلہ ہے، اس میں رہنمائی فرما دیں۔ یہ جو آج کل کی سوسائٹی ہمارے معاشرے میں، بیٹیوں کا ان کا حصہ نہیں دیا جاتا اگرچہ وہ مانگتی بھی نہیں، لیکن اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ ہم کو ان کے نہ مانگنے کے باوجود بھی ان کا حصہ دینا چاہیے؟ اگر وہ نہیں مانگتی تو ہم نہیں دیتے؟
جی حضور، انس بھائی سے سوال ہے یہ۔
جی یہ تو شرعی طور پر بیٹیوں کا حصہ دینا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ لازم ہے، اور اگر کوئی بیٹی نہ بھی مانگے تب بھی اس کا حصہ برقرار ہے، کیونکہ یہ وراثت جبری ہوتی ہے کہ یہ لینی ہی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی نہ بھی مانگے تب بھی اسے دیں گے، بغیر اسے دیے وہ زبانی بھی کہہ دے کہ میں نے آپ کو اپنا حصہ دے دیا، تب بھی وہ مکمل حصہ جو ہوگا وہ بیٹے کی ملکیت نہیں آئے گا۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹی کا حصہ اس سے خرید لے، یعنی بھائی اپنی بہن سے اس کا حصہ خرید لے، یا یہ ہے کہ اس کو پورا نومینیٹ کر کر، پورا معین کر کر وہ حصہ دے دے کہ یہ والا حصہ تمہارا ہے، یہ زمین کا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹکڑا تمہارا ہے، تم اس کے اوپر قبضہ کر لو۔ وہ اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لے، اس کے بعد چاہے تو اس کسی اور کو ہبہ کر دے، چاہے اپنے بھائی کو کر دے، یا اس کو آگے کہیں بیچ دے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کہ جس سے بیٹا جو ہے وہ بیٹی کا حصہ لے لے۔
ٹھیک ہے،
اور آج کل یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور یہ بہت زیادہ شرعی طور پر اس کا جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے، لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دو صورتوں کے علاوہ کسی صورت بھی بیٹی اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتی۔
ٹھیک ہے، مزید اگر تفصیلات جاننا چاہتے ہو، مسئلہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، لیکن مزید قرآن پاک کے آیات، احادیث کریمہ کے ذریعے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو ناپنا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، تو الحمدللہ دار الافتاء للسنت کی پیشکش ہے ایک کتاب جو کہ المدینہ العلمیہ کے ذریعے شائع ہوئی، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے بہت ہی اہم اور بہت ہی پڑھنے کے قابل کتاب ہے، الحمدللہ اس کو آپ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اور اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مسائل جو وراثت سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، ان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس کتاب کی الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اردو انگلش دونوں زبانوں میں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ کتاب ضرور بھی ضرور حاصل کر لیجیے۔ یہ کال چلائیے گا۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مسبوق اگر امام کے قعدۂ اخیرہ میں تشہد میں بیٹھے ہوئے عبدہ و رسولہ سے آگے درود شریف بھی ملا دے تو کیا اس سے سجدہ سہو واجب آتا ہے؟ کیا مقتدی کی مسٹیک امام کے پیچھے سہو ہوتی ہے یا نہیں؟
یہ جو پورا مسئلہ بیان فرما دے مسبوق کے ساتھ ساتھ کون ہے؟
مسبوق اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی چند رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں,
لیٹ آنے والے,
لیٹ آنے والا جس کے ایک یا دو یا تین یا چار رکعتیں بھی نکل سکتی ہیں اور وہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے, تو شریع حوالے سے حکم یہ ہے کہ یہ آدمی امام کے قعدہ اخیرہ میں صرف اور صرف اتحیات پڑھے, تشہد یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہاں تک پڑھے اور خاموش رہے. اور اس کو چاہیے کہ یہ التحیات اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک یہ اسی میں مصروف رہے,
یعنی اس نے درود شریف بھی پڑھنا ہے, امام نے دعا بھی پڑھنی ہے,
یہ تھوڑا
وہ جتنا ٹائم ان ساری چیزوں میں لگائے گا یہ صرف التحیات میں,
یہ التحیات کو تھوڑا سیدھو سیدھو انداز میں پڑھے یہاں تک کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کی التحیات ختم ہو, یہ بہتر طریقہ ہے. اب جو سوال میں انہوں نے پوچھا سائل محترم نے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے, تو اگر مسبوق درود ابراہیمی امام کے قعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے حالت میں پڑھ لیتا ہے تو ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا, کر لیا تو اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوا, اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے امام کی نماز پہ کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. کہ مقتدی کی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں کہ جن میں کوئی سنت اس سے فوت ہو رہی ہو, ترک سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہو یا کوئی واجب عمل یہ زائد کر رہا ہو اپنی طرف سے, تو مقتدی کے اس طرح کے عمل سے دوران اقتداء جب تک وہ امام کی امامت میں موجود ہے, اقتداء کی حالت میں ہے, اس وقت تک نہ اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے نہ امام پر اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. بس اس میں اس مقتدی کو خیال کرنا ہے کہ حالت اقتداء میں کوئی یہ سنت قصدن ترک نہ کرے, بھولے سے اگر کوئی سنت ترک ہو گئی تو اس سے اس کی اپنی جو نماز آئندہ پڑے گا رکعتیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک,
تو اس جو خاص انہوں نے کنڈیشن پوچھی ہے اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے.
اچھا جلدی ختم ہو گیا, یا جیسا آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھے, اگر وہ آہستہ آہستہ نہیں پڑھتا تو لازم تو نہیں ہے, اور اب پہلے فارغ ہو گیا اور خاموش بیٹھے گا کیا کرے گا؟
اس صورت میں دوسرا آپشن یہ ہے, پہلا وہی تھا
کہ
تحیات کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہوا امام کے سلام تک اختتام کر دیں, اور اگر یہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے جس نارمل لوگ اپنی رفتار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ التحیات کے اختتام پر جو کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے.
اچھا,
یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام سلام پھیرے.
ٹھیک,
اور تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات مکمل ہو گئی اب یہ خاموش رہے.
ٹھیک ہے, جو عام طور پہ ہو رہا ہوتا,
کیونکہ درود شریف یا دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ قعدہ اخیرہ میں پڑھی جائے گی اور ابھی اس مسبوق کی آخری رکعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جب اس کی آخری رکعت ہوگی اس وقت یہ تحیات, اس کے بعد درود ابراہیمی اور جو محصورہ دعا ہے وہ پڑھے گا.
ٹھیک ہے, امام کی آخری رکعت ہو رہی ہے, اس کی آخری,
اس کی آخری نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں چہرے کے فالتو بال اتار سکتی ہیں؟
چہرے سے مراد جیسے اگر کسی کے گالوں پر رخسار پر کوئی رواں زیادہ آ چکا ہے تو ان کو وہ صاف کر سکتی ہیں.
ٹھیک
ہے, آئی برو ہے اس کی جو بناوٹ جو آج کل رائج ہے کثرت کے ساتھ, یہ دور رسالت سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے خواتین میں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو یہ کام کرتی ہیں کرواتی ہیں. تو لہذا آئی بروز کے علاوہ بقیہ جو چہرے پر جو رومے کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس زیادہ روئے کو صاف کیا جا سکتا ہے. یہ بعض خواتین اس پہ بلیچ وغیرہ لگا کر اس طرح کر دیتی ہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے,
تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا.
سوال یہ تھا میرا کہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہو تو انسان کیا کافر ہو سکتا ہے؟
جی نسبی, انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوں تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟
نہیں, وسوسوں سے تو کوئی حکم شرعی نہیں لگتا, البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب وسوسے آئیں تو حدیث پاک میں یہی کہا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی وسوسوں کے علاج میں اس کے طریقے لکھے ہیں بچنے کے, تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور ان کو برا جانا جائے. تو حدیث پاک میں کہا جب صحابی نے پوچھا کہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا دل میں آنا اس سے بہتر ہے کہ جل جانا میرے لیے بہتر ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کو برا سمجھتا ہے؟ تو یہی ایمان ہے کہ کس طرح کے وسوسے کفر کے متعلق آئیں اور بندہ مومن اس کو برا سمجھے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا. اب بس یہ چاہیے کہ یہ شیطان کے اس وار سے بچتا ہوا اس کی طرف توجہ چھوڑ دے, کوئی اور موضوع کے اوپر کتاب پڑھے, انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ. اور اسی طرح اگر نماز میں آتے ہیں تو جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ بائیں طرف تھتکار دے, تو یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسوں سے باز آ جائے گا
انشاءاللہ. مفتی صاحب نے جیسا کہ اشارہ بھی دیا, امیر علیہ سنت کی کتاب وسوسے اور ان کا علاج, یہ رسالہ ہے اور بہت ہی پیارا رسالہ ہے. جن کو وسوسے آتے ہیں وہ بہت زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اس کا مفتیان کرام کو بہت بار کا تجربہ ہے. تو اگر یہ کتاب پڑھ لیں گے, اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر غور کریں گے, جو وظائف بتائے گئے ہیں, وسوسے دور کرنے کے جو طریقے لکھے گئے ہیں ان پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ عزوجل اس آزمائش سے نجات کا انشاءاللہ کوئی راستہ بنے گا. جی ایک کال چلائیے گا.
گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں چاکلیٹ کا کاروبار کرتا ہوں, تو اس کے اندر کبھی کبھی چاکلیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے, تو اس کو بتائے بنا بیچنا کیسا؟
جی چاکلیٹ یا اس طرح کی بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایکسپائری ڈیٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, اور وہ چیزیں امپورٹڈ بھی ہوتی ہیں اور باقاعدہ ان کی ویلیو ہے, اور ان کی ایکسپائری کو سامنے رکھ کر ہی ان کی قیمت کو اپ ڈاؤن رکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جانے کی وجہ سے اس کی اب وہ ویلیو وہ قیمت نہیں رہتی جو ایکسپائری ڈیوریشن شروع ہونے سے پہلے تھی,
ٹھیک ہے,
تو اگر قیمت میں کمی آتی ہے تو پھر یہ واضح کرنا ہوگا کہ یہ چیز ایکسپائر ہو چکی ہے,
ٹھیک,
اور اس تاریخ کو ایکسپائر ہو چکی ہے, ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے, دو دن ہوئے ہیں, ایک مہینہ ہوا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ مہینوں تک بھی قابل استعمال ہوتی ہیں اور مضر اثرات ان میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن ایکسپائری کی وجہ سے ریٹ میں کمی آ جاتی ہے. تو اب خریدار کو بتانا ہوگا,
ٹھیک,
کہ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی آ جائے, تو اب وہ کمی کا بتائے بغیر بیچنا یہ ایک غلط صورت ہے, دھوکہ ہے, اور بس بعض صورتوں میں یہ عیب بھی بن جاتی ہے. تو خریدار کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو وہ واپسی کرنے کا بھی حق رکھتا ہے کہ یہ چیز آپ نے مجھے ایکسپائر دے دی ہے, میرے پیسے واپس دیں اور یہ چیز اپنی واپس لیں. تو بتا کر دینا ان کا پھر تو بلا شبہ جائز ہے. اب جس ریٹ پر بھی ان کے آپس میں رضا مندی ہو جائے, چاہے وہی ریٹ جو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے تھا اسی ریٹ پہ سودا ہو جائے, یا ریٹ کم ہونے کی صورت میں جس ریٹ پہ دونوں فریقین راضی ہو جائیں یہ سودا کر سکتے ہیں, لیکن واضح کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو حضور آپ نے بیچنے والوں کا بتایا نا, بعض لوگ ایکسپائری والی ہے جن کی ایکسپائریاں آ چکی ہوتی ہیں, ختم ہو رہا ہوتا ہے معاملہ, ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چیزیں سستی مل جائیں گی, اور ایسی جگہ بازار سٹورز ہوتے ہیں کہ جہاں مل جاتی چیزیں. جو کھانے پینے کی چیزیں پتہ ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایکسپائرڈ ختم ہوگی ڈیٹ, اور وہ دل کو مطمئن کرے نہیں ہر چیز میں ایک دو مہینے ہوتے ہی ہوں گے, انہوں نے احتیاطاً لکھ دیے تاکہ بچا جائے, یا یہ چیز بھی پیش نظر نہ ہو اور استعمال کرے, تو اس پر کوئی حکم شرعی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے, تکلیف میں ڈالنے کا اندیشہ ہے, یا کر سکتا ہے وہ استعمال؟
لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہو سکتا ہے ہوں کہ جن کا ری ایکشن ہوتا ہو,
ٹھیک
ہے, خاص کر دواؤں میں شاید یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جانے کے بعد اب اس کو استعمال کرنا وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھ لیا جائے کہ اب سستا ملنے کی وجہ سے اگر ہم کوئی چیز کھا لیں پی لیں اور جتنے سستے ہونے کو سامنے رکھ کر ہم نے بہت زیادہ وہ چیزیں خرید لی لے لی, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جتنے ہم نے پیسے بچائے یا سمجھا کہ ہم نے لوٹ لی چیزیں مارکیٹ میں جا کے بہت زیادہ سامان سستے داموں مل گیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دام جو ہم نے بچائے اپنے طور پر یہ ڈاکٹر کی فیسوں میں جا رہے ہیں, طبیعت الگ خراب ہو رہی ہو. تو حتی الامکان ہوش حواس بالکل بحال رکھتے ہوئے اس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو بہرحال استعمال کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ ایکسپائری ڈیٹ آنے کی صورت میں اگر کھا رہے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے. اگر واقعتاً پتہ ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو چکی ہے اور اس کو کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اب شرن بھی ممانعت ہو جائے گی,
ٹھیک,
تو اس لیے محض سستا ہونا نہ دیکھیں, چیز عمدہ اور اچھی ہو, अगर जो कुछ महंगी है बहुत ज्यादा ना खाने के बजाय थोड़ा खाया जाए और अच्छा खाया जाए इस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह जी। एक और कॉल चलाइएगा।
मेरा नाम जुल्फकार अली अतारी रसूल नगर से रहने वाला हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि चूहा अगर घी के पैकेट में से कुछ खा ले तो उसका क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी हुजूर।
चूहा अगर घी में से कुछ खा ले तो घी नापाक नहीं होगा।
अच्छा,
कि शरा ने इसकी मुआफी रखी है उम्मत के ऊपर आसानी के लिए। तो अलबत्ता ये है कि तसल्लिये दिल के लिए अगर तो वो सूखा हुआ है तो जितना हिस्सा खाया है उसके साथ मुत्तसिल थोड़ा सा जो है ना वो उतार लिया जाए ताकि तसल्ली हो जाए और कोई मेडिकली तौर पर भी नुकसान ना हो।
ठीक,
तो पाक है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको जाया नहीं कर सकते कि वो इसराफ में आएगा।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हजूर मैसेज में एक सवाल पूछा गया कि आजकल अल्लाह वाला लॉकेट पहना जाता है, मर्द और औरत दोनों पहनते हैं, मुख्तलिफ धातों का होता है, तो क्या हुक्म है इसका, पहना जा सकता है?
असल में अल्लाह वाला लॉकेट मर्द के लिए तो किसी सूरत भी जायज नहीं है, अलबत्ता औरत के लिए इसकी इजाजत तो है बशर्त यह कि वो उसकी पूरी तादीम करे और कजाए हाजत जब कोई जाए तो उसको उतारे, वरना ये है कि उसी हालत में जाना भी ये बेअदबी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी मुबारक थी जिसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, तो मिशकात शरीफ के हदीस पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कजाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो उसको उतार लेते थे। अब उसको उतार कर रखने की दो सूरतें हैं, या तो बाहर रख जाए ये सबसे बेहतर है, या उतार कर बंदा अपनी जेब में डाल ले के वो भी एक किस्म का पर्दा है, तो ये भी दुरुस्त होगा। उसी हालत में जाना ये बेअदबी है और मर्द के लिए तो किसी सूरत जायज नहीं, औरत के लिए जायज है।
ठीक है, मर्द किसी भी धात सोना चांदी पीतल किसी भी धात में नहीं पहन सकता, ये आप इरशाद फरमाना चाह रहे हैं?
जी जी बिल्कुल
ठीक।
मर्द के लिए सिवाय चांदी की साढ़े चार बाशे से कम अंगूठी के कोई भी धात कोई खाली छल्ला भी पहनना नहीं जायज, और अंगूठी भी जो पहननी है वो भी सिर्फ एक और एक नग के साथ, ये सिर्फ मर्द के लिए हुक्म है। औरतों के लिए इसमें आसानी है, इजाजत है, चाहे पित्तल की पहन ले धात की पहन ले, बस ये है कि मर्दों से मुशाबत ना हो।
ठीक है ठीक है, जज़ाकअल्लाह जी। एक और कॉल चलाइएगा।
मेरा सवाल ये है कि मस्जिद की ईंट और मसाला कब्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
मस्जिद की ईंट और मसाला कब्र के लिए, गालिबन ये पूछा जा रहा है।
जो ईंट या जो गारा मिट्टी सीमेंट वगैरह मस्जिद की तामीर तरक्की जो तामीर वगैरह के लिए खरीदी गई है तो उसको कब्र के तामीर में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ठीक,
अलबत्ता अगर ऐसा है कि मस्जिद की जरूरत से वो फारिग हो चुकी हैं और पड़े पड़े उनके जाये होने का अंदेशा है तो अब किसी भी मुसलमान को वो फरोख्त की जा सकती हैं
है।
या जिन्होंने ये दी हैं ईद ब्लॉक बजरी वगैरह तो उनसे राब्ता कर लिया जाएगा, बस ये फारिग हैं अब इनको आप चाहें तो किसी भी काम में सर्व कर लें, तो जिन्होंने दी है वो इनको अगर कब्र वगैरह की तामीर में इस्तेमाल करना चाहता है तो इसकी इजाजत है। लेकिन अगर वो कार आमद हैं, मस्जिद के तामीराती काम अभी चल रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि थोड़े से 20-25 ब्लॉक दे दें हम बाद में दे देंगे, या जहाँ ब्लॉक बनते हैं वो अभी बंद है ब्लॉक मिल नहीं रहे तो जल्दी से हमें दे दें हम आपको बाद में दे देंगे, तो यूं उधार देने की भी इजाजत नहीं है।
ठीक है, एक सूरत तो यह है जो आपने इरशाद फरमाई कि जरूरत पड़ गई अचानक और मिल नहीं रहे तो वो मस्जिद में आए हुए हैं तो ले लें, दूसरा यह है कि
इसकी इजाजत नहीं,
नहीं है वो आपने बता दिया। दूसरा यह है कि मस्जिद शहीद की गई नई तामीरात के लिए उसका जो मलबा मिला अब वो भी बेचा जाता है, कुछ इस्तेमाल भी होता है, जो भी सेल किया गया
मस्जिद
को क्या कब्र के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है?
वो सूरत के जिसमें मस्जिद के ज्यादा जरूरत ईंट ब्लॉक को बेचने की सूरत बन जाती हो शरण जवाज की, या मस्जिद मुनहदिम की गई साबिका और नए अंदाज में उसको बनाया जाएगा तो ये मलबा भी बिकता है, तो इस तरह के बाज़ औक़ात ब्लॉक साबुत निकल आते हैं, तो इस तरह की कोई साबित चीज या कोई सरिया वो कब्र के ऊपर स्लेब बनाने में वो सरिया इस्तेमाल
کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کال چلائے گا
لیکن خرید و فروخت کر کے.
ٹھیک ہے, وہ قید آپ نے ارشاد فرما دی. جی کال چلائے گا.
عرض کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ نارمل سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ رشوت دینا مجبوراً یہ کیسی ہے؟
جی مجبوراً رشوت دینا پوچھ رہے ہیں انس بھائی.
شرعی طور پر تو رشوت علی العموم ہی ناجائز ہے, اور مجبوری کی کنڈیشن سامنے آئے گی تو پھر ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ اس صورت میں رشوت دینا جائز ہے کہ نہیں. عمومی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں حق نکل رہا ہو تو اس صورت میں دل میں برا جانتے ہوئے رشوت دینے کی اجازت ہے. جیسے کہ زید ہے, اس کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بغیر رشوت دیے وہ مال اس کا نہیں مل رہا جو کہ اس کا حق ہے, تو اس صورت میں رشوت دینے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نوکری چاہیے تو اس کے لیے رشوت دے دے اس کو مجبوری سمجھے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور رشوت کے ساتھ اپنا نظام چلا رہا ہے اور یہ کہے کہ یہ مجبوری ہے کہ میں رشوت دوں گا, تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی. اسی طرح اور کوئی ایسی اپنے ذہن کے بندے نے بٹھائی ہو کہ یہ مجبوری ہے, وہ مجبوری نہیں ہوگی. بس یہی مجبوری ہے کہ کہیں اس کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ اپنا حق بچانے کے لیے دل میں برا جانتے ہوئے وہ رشوت دے سکتا ہے, ورنہ کسی اور صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی.
یہ ارشاد فرمائیے, سوال پوچھا گیا کہ کیا لیٹے لیٹے اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ گھر میں لیٹے ہیں, آواز آ گئی تو اب جواب دینا شروع کر دیں.
لیٹے لیٹے اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے, اور ادب یہ ہے کہ پاؤں کو بالکل سٹریٹ نہ کرے, تھوڑے سے اس کو بینڈ کر لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اذان کے علاوہ بھی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اسی حالت میں, لیٹے لیٹے ذکر و درود جو بھی ذکر اذکار کرنے وہ بھی کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے حضور. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ گھروں میں عام طور پہ بیڈ ہوتا ہے اور بیڈ کے سامنے ٹی وی رکھا ہوتا ہے, ایل سی ڈی دیوار کے ساتھ ہینگ ہوتی ہیں, ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ, گنبد شریف کی تصویر ہے اور بھی متبرک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو کیا اسکرین کی طرف پاؤں کیے جا سکتے ہیں؟
اگر اس اسکرین پہ جیسے قرآن پاک ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے,
کچھ بھی آ سکتا ہے نا, کچھ بھی کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے,
دین متین کی تعلیم دی جا رہی ہے, جیسے اس وقت مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس طرح کے شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں تو اس طرح کی محفل مجلس گویا آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے بذریعہ مدنی چینل. تو اب یہ ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بالکل پھیلا کے بیٹھنا لیٹنا, تو یہ دیکھنے والے کو بھی معیوب لگے گا.
ٹھیک ہے,
اور ادب یا بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر عرف میں اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے کہ چینل پر دینی مذہبی تعلیم بیان کی جا رہی ہے, شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں یا محافل نعت ہے, علماء کے بیانات ہو رہے ہیں, تو اس کی طرف پاؤں کرنا, تو یہ ہمارے عرف میں ظاہر یہی ہے کہ اس کو برا ہی سمجھا جائے گا. تو اس لیے ادباً اپنے پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے.
ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, یہ معلومات ہی کے حوالے سے, اور کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کو شہید کیا تھا؟
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت زبردست جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں, اور ان کے بارے میں یہ جو مشہور ہے عوام میں کہ انہوں نے جب خبر سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان شریف شہید ہوا ہے, تو ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دانت نکالا, پھر سوچا کہ شاید یہ والا دانت شہید ہوا ہوگا, پھر دوسرا دانت نکال دیا, تو اس طرح سارے دانت انہوں نے نکال دیے تھے, تو یہ واقعہ مستند نہیں ہے. اگرچہ عوام میں بہت زیادہ
آگے کی بھی بات مشہور ہے کہ پھر کیلا بھی انہیں کے لیے پیدا کیا گیا, کیلا نرم ہوتا ہے اور ان کے لیے,
تو یہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انہوں نے سارے دانت نکال دیے تھے, تو یہ مستند کوئی روایت نہیں ہے.
باقی بہت بڑے عاشق رسول تھے,
ان کے عشق رسول میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے,
یعنی اس واقعے پر ان کا عشق رسول موقوف نہیں ہے.
اس واقعے پہ موقوف نہیں ہے, عشق رسول ایک الگ ہی چیز ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, آپ کا عشق عطا فرمائے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دار الاسلام علیہ سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں, بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی